درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ الپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. ثُمَّ أَفِيدُوا مِنْ حَيْثُ أَفَادَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ان اللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 سے کر رہے ہیں. ذکر حج ہی کا ہو رہا ہے. فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم اپنے رب کے ہاں سے فضل تلاش کرو. زمانہ جاہلیت میں حج کے دنوں میں عکاظ, مجنہ اور ذوالمجاز کے نام سے بازار لگا کرتے تھے خوب دھوم دھڑکے کے ساتھ. ان بازاروں میں ہر طرح کی بےہودگیاں بھی ہوتی تھیں, گانا بجانا بھی ہوتا تھا, فضول قسم کی شعر و شاعری بھی ہوتی تھی, آباء اجداد کے مفاخر بھی بیان کیے جاتے تھے. جب اسلام نے حج میں بیہودہ کاموں سے اور فضول قسم کی رسموں سے منع کیا تو بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید اسلام نے مطلقاً تجارت کو بھی حرام کر دیا ہے. جیسے حج کے دنوں میں دوسری بہودہ رسمیں, ہلا گلا, دھوم دھڑکا یہ جائز نہیں تو شاید تجارت بھی جائز نہیں. اس پر فرمایا گیا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کے ہاں سے فضل تلاش کرو. حج کے روحانی اور ایمانی فوائد اپنی جگہ, لیکن حج سے مالی, تجارتی اور سیاسی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت پوری امت پر جو ایک جمود, سکوت اور مردنی سی تاری ہے, اس کی وجہ سے حج سے یہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے. اصل مدار نیت پر ہے. صرف حج ہی میں نہیں بلکہ ہر عبادت میں نیت کا بنیادی کردار ہے. اگر اصل مقصد تو حج تھا اور ضمناً تجارت بھی کر لی تو کوئی حرج نہیں, اور اگر اصل مقصد تجارت ہی تھا, خرید و فروخت ہی, اور ضمناً حج بھی کر لیا, تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا جو اسے حاصل ہوگا جو حج کو مقصود بنا کر سفر کرے گا اور اس کے لیے یہ ساری مشقت برداشت کرے گا۔ حج اگرچہ عبادت ہے لیکن اس موقع پر اگر عالم اسلام کے حکمران جمع ہو کر امت مسلمہ کے سیاسی، معاشی، ملکی، بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تو یہ حج کی روح کے خلاف نہیں ہے۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حج کے دنوں میں اپنے عمال کو، اپنے گورنروں کو، اپنے وزراء کو، مشیروں کو اور حکومت کے ذمہ داروں کو جمع ہونے کی تاکید کیا کرتے تھے اور پھر لوگوں سے ان کے بارے میں جو شکایات ہوتی تھیں وہ سنا کرتے تھے، اور بعض اوقات موقع پر ہی عاملوں کو، عاملوں کی اولادوں کو سزا دیا کرتے تھے۔ پہلے آپ نے سنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ، مصر کے گورنر تھے، گھڑ دوڑ کے ایک مقابلے میں عام مصری کا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا، ان کے بیٹے کے گھوڑے سے، جس پر حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے اس مصری کی پٹائی لگا دی۔ اس نے کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کروں گا، اس نے اقتدار کے گھمنڈ میں کہہ دیا اذهب فلن ينالني شيء من شکواك، جاؤ شکایت لگاؤ، تمہاری شکایت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جانتے نہیں ہو ہم بڑوں کی اولاد ہیں، یوں کہہ دیا۔ اب حج کے موقع پر جبکہ عام مسلمان بھی تھے اور سارے عمال اور گورنر بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ شکایت سنی اور اس کے بعد غصے سے حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ اور پھر مصری سے کہا کہ عمر بن عاص کے بیٹے کو مارو، اضرب بها ابن الاکرمین کما ضربک، یہ جو بڑوں کا بیٹا ہے نا جو کہتا تھا کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں، اس بڑوں کے بیٹے کو مارو جیسے اس نے تمہیں مارا تھا۔ اور پھر حضرت عمر بن عاص سے فرمایا، حضرت عمر بن عاص کوئی چھوٹے صحابی نہیں، بہت اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، لیکن چونکہ موقع تھا ایک مظلوم کی داد رسی کا اور یہ ثابت کرنا تھا کہ اسلام کا نظام عدل امیر اور غریب سب کے لیے برابر ہے، اس لیے فرمایا عمر دل تو چاہتا ہے کہ تمہاری بھی پٹائی لگاؤں لیکن تمہیں چھوڑتا ہوں۔ تمہارے بیٹے کے ذہن میں یہ خناس کیسے آ گیا کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں اور رعایا کے ساتھ جو چاہوں کروں؟ اور یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ دوسرے خلفاء نے بھی اس سلسلے کو برقرار رکھا کہ حج کے دنوں میں وہ لوگوں کی شکایات سنا کرتے تھے، چنانچہ ان کے ساتھ جو کاروبار حکومت چلانے میں شریک لوگ تھے انہیں ڈر رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حج کے مجمع عام میں
ہماری ذلت اور رسوائی ہو جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر امت مسلمہ کے حکمران اس بین الاقوامی ایمانی اجتماع میں جمع ہو کر امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور خطرات کے بارے میں مشورہ اور گفت و شنید کریں تو یہ حج کی روح کے خلاف نہیں ہے. لیکن وہ جذبہ ہی باقی نہ رہا. ہمارے حکمران اگر جمع ہوتے بھی ہیں تو یہ سوچنے کے لیے کہ اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے ہم امریکہ کو اور اس کے حواریوں کو خوش کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ پاک نے تلاش معاش کو، رزق حلال کے کمانے کو اپنا فضل قرار دیا ہے. فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کے ہاں سے فضل تلاش کرو. یہ رزق حلال یہ رب کا فضل ہے، اسے تلاش کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تجارت، ملازمت، دکانداری، محنت، مزدوری، کاشتکاری، یہ ساری چیزیں عبادت بن سکتی ہیں نیت کی درستگی کے ساتھ، اور اللہ ان چیزوں کو اپنا فضل قرار دیتا ہے. فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم جوق در جوق عرفات سے واپس ہونے لگو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس. عرفات کا میدان مکہ المکرمہ سے 12 میل کے فاصلے پر ہے، لمبا چوڑا میدان. یہاں پر 9 ذی الحجہ کو کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا یہ فرض ہے، جس سے وقوف عرفات فوت ہو گیا اس سے حج فوت ہو گیا. چاہے نیند کی حالت میں ہو، بے ہوشی کی حالت میں ہو، لیکن عرفات کا وقوف یہ فرض ہے، اس کے بغیر حج ہو نہیں سکتا. کہا جاتا ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بچھڑ گئے تھے، ایک دوسرے سے جدا جدا ہو گئے، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، تو میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا، پہچان لیا. عرفات کے اندر پہچان لینے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. واللہ عالم بالصواب. بعض کہتے ہیں سری لنکا کی پہاڑیوں پر دونوں کی ملاقات ہوئی، اور اکثر حضرات کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی. عرفات میں جمع تقدیم کی جاتی ہے. جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ عصر کو مقدم کر کے ظہر کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، اور غروب آفتاب سے قبل حاجی عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر مزدلفہ میں جمع تاخیر کرتے ہیں. جمع تاخیر کا کیا مطلب؟ مغرب کو اپنے وقت سے مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. عرفات میں عصر کو مقدم کر دیا، ظہر کے وقت پڑھا. مزدلفہ میں مغرب کو مؤخر کر دیا، عشاء کے وقت میں پڑھا. یہاں اگر وقت پر پڑھے گا، وقت پر جماعت کرتا ہے، میں تو وقت پر پڑھوں گا، میں تو زیادہ تقوی والا ہوں، زیادہ صوفی ہوں اور زیادہ شریعت کا پابند ہوں، میں نے آج تک وقت سے مؤخر کر کے نماز نہیں پڑھی، زیادہ میں تو وقت پر پڑھوں گا، تو گناہگار ہوگا. معلوم ہوا کہ اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل ہے. خود عبادات میں بھی کچھ نہیں جب تک کہ عبادات میں اللہ اور اس کے رسول کی تعمیل اور اطاعت پیش نظر نہ ہو. جب وہ کہیں وقت پر پڑھو تو وقت پر پڑھنا ثواب ہوگا، جب وہ کہیں بے وقت پڑھو تو بے وقت پڑھنا ثواب ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس. مشعر کا معنی نشانی اور حرام کا معنی محترم, تو گویا کہ معنی ہوا محترم نشانی کے پاس اللہ کو یاد کرو. مزدلفہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان جو مقام ہے اس کا نام ہے مشعر حرام, اور سارے مزدلفہ کو بھی مشعر حرام کہہ دیا جاتا ہے. نو کا دن تو عرفات میں گزر جاتا ہے اور پھر دس کی شب وہ مزدلفہ میں گزرتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس. بذکروہ کما ہداکم, اور اس کا ذکر کرو اسی طرح جیسے اس نے تم کو بتایا ہے. جو ذکر کا طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے سے ذکر کرو, اپنی طرف سے عبادت کا, اطاعت کا, ذکر کا طریقہ ایجاد نہ کرو. جس چیز کو شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا اسے ضروری سمجھ لینا اور شریعت کا حکم سمجھ لینا یہ بدعت ہے. لہذا فرمایا کہ اسی طرح یاد کرو جیسے ہم نے تم کو طریقہ بتایا ہے. اور دوسرا معنی یہ کیا گیا وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اللہ کا ذکر کرو اس لیے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے. کیونکہ اللہ نے تم کو ہدایت دی اسی نے تم کو ایمان عطا کیا, اسی نے تمہارے دل میں کعبے کی, مکہ کی, حج کی, عمرے کی محبت ڈالی اور یہ محبت تم کو کشاں کشاں یہاں لے کر آئی. تو اللہ نے چونکہ تم کو ہدایت دی اس لیے اللہ کا ذکر کرو. وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور بے شک تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے, تم گمراہ تھے, اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرما دی, ایمان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی. یوں تو اصل مصداق تو اس کے مشرکین ہیں, نزول قرآن کے وقت کے لوگ کہ نزول قرآن سے قبل گمراہ تھے, ہدایت کا راستہ نہ جانتے تھے, اللہ نے یہ راستہ بتا دیا. لیکن ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اپنے بارے میں سوچیں تو ایسا ہی ہے کہ ہم گمراہ تھے, اللہ پاک نے ہم کو ہدایت عطا فرما دی, اللہ نے ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی, وگرنہ ہم چلنے کے قابل نہ تھے. ثم افیدوا من حیث افاد الناس, پھر تم وہاں جا کر واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں. واستغفر اللہ, اور اللہ سے مغفرت طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا. قریش نے ایک مسئلہ یہ گھڑ رکھا تھا کہ ہمیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں, وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے, باقی لوگ منا سے عرفات جاتے. قریش اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے اور کہتے کہ چونکہ ہم اللہ کے مخصوص لوگ ہیں, ہم نسب کے اعتبار سے ممتاز لوگ ہیں, لہذا ہمیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں, باقی لوگوں کو عرفات میں جانا چاہیے. اسلام جو انسانی مساوات کا سبق دیتا ہے اور جس کی ہر عبادت ہر کسی کے لیے ہے اور عبادت کا طریقہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا ہے, اسلام نے ان کی اس سوچ پر ضرب لگائی اور فرمایا کہ نہیں, تمہیں بھی ویسے ہی عرفات میں جانا پڑے گا جیسا کہ عام لوگ عرفات میں جاتے ہیں. کوئی ایسا نہیں جو نسب کی وجہ سے, جو عبادت کی وجہ سے, جو سید ہونے کی وجہ سے, جو عالم ہونے کی وجہ سے, جو عبادت گزار چلا کش ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جائے کہ اللہ اس کو کوئی عبادت معاف کر دے, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا.
جو عبادت ہے وہ سب کے لیے ہے. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, سمجھانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا جاتا ہے. ایک دن رات کو اٹھے, دیکھا کہ اندھیری شب میں ایک طرف چکا چون سی ہو رہی ہے, تعجب کرنے لگے یہ کیا. تھوڑی دیر میں اس روشنی میں سے آواز آئی, عبد القادر جیلانی میں تیرا خدا بول رہا ہوں, تو نے میری بڑی عبادت کی ہے, مجھے خوش کر دیا, میں تجھ سے خوش ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تجھے نماز معاف کر دی. ہمارے دور کا کوئی جعلی قسم کا عامل, پیر گدی نشین قبر پرست نذرانے کھانے والا ہوتا تو وہ باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیتا کہ مجھ فقیر سے رب العالمین نے خود گفتگو فرمائی ہے اور مجھے نماز معاف کر دی ہے. لیکن شیخ نرے صوفی صافی نہ تھے, باریک نظر رکھنے والے عالم دین بھی تھے, سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی چال ہے. فرمایا کہ او لعین, او مردود, میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے عبادت نہیں کی, ان کو تو عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نماز معاف نہ ہوئی, میں ان کا ادنا سا غلام ہوں, ان کی خاک پا ہوں, مجھے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے, میں تجھے پہچان گیا ہوں. شیطان نے جاتے جاتے ایک اور حملہ کیا, کہنے لگا کہ میں نے اس تدبیر کے ذریعے سے بے شمار علماء کو گمراہ کر دیا اور بے شمار صوفیوں کو گمراہ کر دیا, لیکن تجھے تیرے علم نے بچا لیا. شیطان چاہتا تھا کہ دل میں علم پر گھمنڈ آ جائے. شیخ اس تدبیر کو بھی سمجھ گئے اور فوراً فرمایا نہیں بدبخت, تو جھوٹ بولتا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے. تو نیک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے, یا بڑے خاندان سے تعلق کا مطلب, یا زیادہ علم والا ہونے کا مطلب کہ اسے کوئی عبادت معاف ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت سے عبادت کرتے تھے, راتوں کو کھڑے رہتے یہاں تک کہ پیروں میں ورم آ گئے, تو عرض کیا تھا اللہ کے نبی آپ تو مغفور ہیں, مرحوم ہیں, بخشے بخشائے ہیں, آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں. گویا کہ فرمایا کہ یہ عبادت صرف مغفرت کے لیے نہیں, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے کہ جس نے میری مغفرت کا اپنی کتاب مقدس میں اعلان فرما دیا ہے. تو فرمایا کہ اے قریش, تم بھی وہیں سے ہو کر آؤ جہاں سے لوگ ہو کر آتے ہیں, بس تغفر اللہ, اور اللہ سے استغفار کرو. یہ تو اللہ سے مانگنے کا دن ہے, معافی مانگنے کا دن. اکثر دیکھا گیا عرفات کے میدان میں, بشرطے کے دل میں تھوڑا سا درد ہو اور اپنی اصلاح کا جذبہ ہو, اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو, تو گناہگار سے گناہگار انسانوں کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے اور روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں. تو فرمایا کہ استغفار کرو یہاں پر, ارے مغفرت طلب کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جتنے لوگوں کو عرفات کے دن, عرفات کے میدان میں جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے, پورے سال میں کسی دن بھی اتنے انسانوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا ہے. پھر اندازہ کیجئے کہاں دنیا کے میلے ٹھیلے, دنیا کے تہوار, اور کہاں حج جیسی مقدس اور روحانی عبادت. آپ نے اپنے سامنے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت کرسمس کے نام سے جسے منایا جاتا ہے اور جس سے آج ہمارے مسلمان بھائی بھی متاثر ہو کر وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عیسائی کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے روک ٹوک کو تنگ نظری کہتے ہیں، تعصب کہتے ہیں، دقیانوسی کہتے ہیں، قدامت پرستی کہتے ہیں، جہالت کہتے ہیں، مولویت کہتے ہیں، ملا کا کام ہے، ان چیزوں سے روکتا ہے، ہمیں خوشی بھی نہیں منانے دیتا، انہی کے انداز میں منانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی کی راتوں میں، انہی کے دنوں میں، انہی جیسی شکلیں بنا کر، انہی جیسی حرکتیں کر کے، وہی کچھ کر کے خوشی منانے کی کوشش کر رہے جو کچھ عیسائی کرتے ہیں۔ کرسمس کا تہوار تو شروع ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے عنوان سے، لیکن آج اس میں شراب نوشی، بدکاری، زناکاری، فحاشی شامل ہو گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، نوجوانوں، اللہ کی قسم، بڑا اللہ سے ڈرنے کا موقع ہے، اپنا اپنا جائزہ لینے کا موقع ہے۔ ہم وسعت نظر کے نام، روشن خیالی کے نام پر، اور ملا سے نفرت کے نام پر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حد ہو گئی فحاشی کی، عریانیت کی، بے حیائی کی۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ دبئی والوں نے مغربی تہذیب کے لیے اپنے دروازے چوپٹ کھول دیے، اسلامی مملکت۔ اور اب کیا ہوا، چند دن پہلے آپ نے پڑھا کہ وہاں 13 جوڑوں نے، یعنی 26 مردوں نے اجتماعی طور پر آپس میں شادی کی ہے۔ ہم جنس مردوں نے، 26 مردوں نے اجتماعی طور پر، اور اخبار میں آپ نے دیکھا، صرف یہ جو دسمبر گزرا، دسمبر کے صرف پہلے 20 دنوں میں ایک اخبار میں 22 آیا اور دوسرے اخبار میں 28 آیا۔ 22 یا 28 نو مولود معصوم بچوں کی لاشیں ملی ہیں صرف ان 20 دنوں میں، جنہیں گلا دبا کر مار دیا گیا، اور ان میں سے اکثریت بچیوں کی تھی۔ یہ سیلاب بلا ہمیں کہاں تک لے جائے گا؟ یہ نقالی، اندھی نقالی، یورپ کی نقالی ہمیں کہاں تک لے جائے گی؟ کچھ سوچئے۔ یہ گزری ہوئی شب، کیا آپ سمجھتے کہ ایسی ہلا گلا ہوتا رہا؟ کتنی شراب نوشی ہوئی ہوگی، کتنی بدکاری ہوئی ہوگی ایک اسلامی مملکت میں سالے 9 کے نام پر۔ عرض کر رہا تھا کہ کہاں دوسرے مذاہب کے تہوار، میلے، ایام، اور کہاں اسلام کی عبادت۔ قدم قدم پر حکم ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، قدم قدم پر حکم، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا یاد کرو، پھر حکم لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ دیکھو، حج کے دنوں میں فحش گفتگو نہیں کرنی، فسق و فجور نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرنا، ایک دوسرے کی پگڑی نہیں اچھالنا، نرمی اور محبت سے رہنے ہیں، عفو درگزر کا سلوک کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پس جب تم اپنے مناسک، حج کے اعمال ادا کر لو، تو اللہ کی یاد کرو جیسے اپنے آبا کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ عرب جب عرفات اور مزدلفہ سے واپس منا میں آ کر جمع ہوتے، تو ہر قبیلہ اپنے بزرگوں کے مفاخر بیان کرتا تھا. اور مفاخر کیا ہوتے تھے؟ کوئی تو سخاوت کا بیان کرتا، میرے ابا بڑے سخی تھے، اتنے مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے، چولہا کبھی سرد نہیں ہوتا تھا اور دیگ کبھی چولہے سے نیچے نہیں اترتی تھی. اور کوئی شجاعت بیان کرتا، میرے ابا نے اتنے قتل کیے، ساری زندگی اسی کام میں گزری. اور ایسے بھی تھے جو اپنے باپ دادا کی ڈاکہ زنی کی کہانیاں بڑے فخر سے بیان کرتے تھے. میرے دادا جان دن دہاڑے ڈاکہ ڈالتے تھے اور پکڑے نہیں جاتے تھے. تو ایسے ایسے قصے کہانیاں بیان کرتے. تو فرمایا، اے مسلمانوں، تم بھول جاؤ آبا کو، وطن کو، نسب کو، قوم کو، جماعت کو، تم تو عظمت بیان کرو بس اللہ کی، اللہ کا ذکر کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات کے ذریعے سے ذہنوں سے آبا پرستی کو نکالا. ارے باپ دادا کی پرستش کسی کام نہیں آئے گی، تم بڑے باپ کے بیٹے ہو، یہ چیز تمہارے کسی کام نہیں آئے گی. اور دوسرا، کسی کمزور، غریب، ضعیف، کمی، مزدور کا بیٹا ہے تو اس کا بیٹا ہونا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصبہ پر طواف کیا اور پھر فرمایا، یا ایھا الناس انما الناس رجلان، اے لوگو، ساری انسانیت بس دو گروہوں میں تقسیم ہے. دو گروہوں میں کون سے؟ فرمایا کہ بر تقی کریم علی اللہ، نیک متقی جو اللہ کے ہاں معزز ہے، اور دوسرا فاجر شقی حین علی اللہ، وہ جو کہ فاجر ہے، بدبخت ہے، ذلیل ہے اللہ کے ہاں. بس ساری انسانیت ان دو گروہوں میں تقسیم ہے، اور کوئی تقسیم اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے. یہ ساری جو تقسیم ہے، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے، آپس میں تعارف کے لیے ہے، امتیاز کے لیے ہے، مگر نہ اللہ کے ہاں انسانوں کی صرف دو تقسیمیں ہیں، ایک متقی، ایک غیر متقی، نیک بد، فاسق و فاجر، صالح اور عابد، مومن اور کافر، بس اللہ کے ہاں یہ تقسیم ہے. اسی طریقے سے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے لوگو، تمہارا رب بھی ایک اور تمہارا باپ بھی ایک. الا لا فضل لعربی على اجمی بلا لعجمی على عربی بلا لأحمر على أسود بلا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. دیکھو لوگو، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گولے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے ساتھ. اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار وہ تقوی ہے، باقی معیار انسانوں کے اپنے خود ساختہ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں عزت اور تکریم کا معیار ایمان اور تقوی کے علاوہ کچھ نہیں. تو بہرحال فرمایا، جب تم حج کے اعمال سے فارغ ہو لو تو اللہ کی یاد کرو جیسے اپنے آبا کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں، ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، ایسوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں
لیکن ان کی دعائیں صرف مادی دنیا تک محدود ہیں. اللہ اولاد دے دے، اللہ روزی دے دے، اللہ صحت دے دے، اللہ مکان دے دے، اللہ یہ دے دے اور اللہ وہ دے دے. اللہ سے کبھی بھی آخرت کا سوال نہیں کرتے. تو فرمایا کہ جو ایسے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی کا اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. اس آیت کو جامع ترین دعا قرار دیا گیا ہے. جو انسان لمبی چوڑی دعا نہ کر سکے اور چاہے کہ ایسی دعا کروں کہ اس میں سب کچھ آ جائے تو وہ یہ مانگ لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمانا. بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. بہت سے علماء نے ایسی دعائیں جمع کی ہیں جو جامع ترین دعائیں ہیں. الفاظ مختصر مگر معانی کی دنیا بڑی وسیع. اسی طرح کی ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی اور ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما جس شر سے تیرے نبی نے تیری پناہ مانگی. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا مطالعہ کیا جائے تو کوئی خیر ایسی نہیں دین اور دنیا کی جو آپ نے اللہ سے نہ مانگی ہو، اور کوئی شر ایسا نہیں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی دعا نہ کی ہو. دیکھیے خود دنیا یہ مومن کا مطلوب اور مقصود کبھی نہیں ہو سکتی. دنیا ایک مومن کا مطلوب اور مقصود نہیں ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا. اے اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی سوچ نہ بنا دینا، علم کا مقصد نہ بنا دینا، ہماری رغبتوں اور کوششوں کی انتہا نہ بنا دینا. ایسا نہ ہو کہ ہم جو کریں بس دنیا کے لیے، دنیا سب سے بڑا مقصد بن جائے. اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بنا دینا. ایک مومن کی نظر صرف دنیا پر نہیں ہو سکتی. البتہ دنیا میں جو حسنہ ہے، دنیا میں جو خوبی ہے وہ مقصود ہے، وہ ہم اللہ سے مانتے ہیں. رزق حلال یہ حسنہ ہے، خوبی ہے، بھلائی ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں. نیک اولاد یہ حسنہ ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اچھی بیوی، عورت کے لیے نیک شوہر، یہ حسنہ ہے، اللہ سے اس کا سوال کیا جاتا ہے. صحت کا، تندرستی کا، یہ ساری چیزیں حسنہ ہیں، ان کا اللہ سے سوال کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. ایک ایک چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، چاہے وہ آخرت کی ہو چاہے وہ دنیا کی ہو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا
تو ہم اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں یہ تسمہ عطا فرما دے. ہر چیز اللہ سے مانگتے تھے. تو اللہ سے دنیا مانگنا, دنیا کا حسنہ مانگنا, اچھائی مانگنا, یہ کوئی ایمان تقویٰ اور توکل کے منافی نہیں ہے. اور پھر یہ بھی سوچے کہ دنیا کیا ہے. دنیا, علماء کہتے ہیں روپے پیسے کا نام دنیا نہیں ہے, کپڑے لتے کا نام دنیا نہیں ہے, مکان گاڑی کا نام دنیا نہیں ہے, یہ تجارت, یہ دکان, یہ فیکٹری اور کارخانہ, اس کا نام دنیا نہیں ہے. دنیا ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اور دین کے تقاضوں سے دور کر دے, وہ دنیا ہے. لیکن اگر یہ چیزیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں تو پھر یہ دنیا نہیں ہے, اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے, یہ دنیا نہیں ہے. بعض حضرات نے کہا, ایک نشانی بیان کی, فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ پاک دنیا عطا فرمائے اور دنیا کا رزق, دنیا کا مال و اسباب ملنے کے بعد وہ مزید شکر کرنے والا, عبادت کرنے والا, ذکر کرنے والا بندہ بن جائے, تو یہ جان لو کہ یہ دنیا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس کو ملی ہے. یہ وہی دنیا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی, جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی, جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ملی, جو حضرت ابوبکر صدیق کو ملی. اور اگر دنیا ملنے کے بعد کوئی انسان دین سے دور ہو جائے, ذکر سے, شکر سے, عبادت سے دور ہو جائے اور اس کے اندر فخر, گمنڈ اور تکبر آ جائے, تو جان لو کہ یہ دنیا جو اس کو ملی یہ نعمت نہیں ہے, یہ ایک مصیبت ہے. یہ وہی دنیا ہے جو فرعون اور قارون کو ملی اور اس کی وجہ سے ان کے اندر گھمنڈ اور تکبر آ گیا. تو بہرحال حکم یہ دیا گیا کہ اللہ سے یہ مانگا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنا عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنا عطا فرمانا, وقنا عذاب النار, اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا. ذکر کرو ان چند گنے ہوئے دنوں میں, اللہ کو یاد کرتے رہو ان چند گنے ہوئے دنوں میں. ان دنوں سے مراد ایام تشریق ہے, ذوالحجہ کی 10, 11 اور 12 منیٰ میں یہ دن گزارے جاتے ہیں, اور ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے. منیٰ میں جو حاجی اعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک عمل تو قربانی کا ہے, پھر حلق کا ہے یا قصر, سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا جو کہ علامت ہے احرام سے نکل جانے کی, اور جمرات کی شیطانوں کی رمی کرنا اور احرام اتار دینا. تو ان دنوں میں 10, 11, 12 جو منیٰ میں گزارے جاتے ہیں ان دنوں میں کثرت تکبیر کا حکم ہے. صرف یہی نہیں کہ حاجی تکبیر پڑھتے ہیں, بلکہ پوری دنیا میں مسلمان ان دنوں میں ایام تشریق میں تکبیر پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. اور یہ بھی جان لیں کہ صرف مردوں ہی کو یہ تکبیر نہیں پڑھنی چاہیے, بلکہ خواتین جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں ان کو بھی ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, جو جلدی کرے دو دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. دسویں کے بعد دو دن قیام کر کے 12 کی شام اگر کوئی مکہ چلا جائے تو یہ بھی جائز, اور اگر کوئی شخص 13 کی شام تک ٹھہر جائے تو یہ بھی جائز. تو فرمایا کہ دو دنوں میں جلدی کرو, 11 اور 12 میں یہ بھی جائز, اور اگر تاخیر کرو 13ویں کی شام منیٰ سے نکلو اور مکہ جاؤ تو یہ بھی جائز. لمن اتقا, یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ان احکام سے فائدہ اسی کو ہوگا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا, اور جس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ان احکام سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. وعلمو, اور جان لو. انکم الیہ تحشرون, کہ تم اسی کے سامنے جمع کیے جاؤ گے. جب اس بات کا استحضار ہوگا کہ مجھے ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, تو پھر اعمال کی پابندی کی توفیق نصیب ہوگی. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا خوف, تقوی, اپنی محبت عطا فرمائے. ایک اعلان کرنا ہے کہ اگلے اتوار کو اور اس سے اگلے اتوار کو, گویا کہ دو اتوار درس نہیں ہو سکے گا عید الاضحیٰ کی وجہ سے. تو انشاءاللہ دو اتوار کے بعد تیسرے اتوار جب جمع ہوں گے تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس درس کو بھول نہیں جائیں گے, اور انشاءاللہ از خود تشریف آوری کی کوشش فرمائیں گے, اہتمام فرمائیں گے, نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی شرکت کی دعوت دیں گے, کوشش کریں گے نا بھی انشاءاللہ. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہی جس بچی کا نکاح ہوا تھا اس کی رخصتی اس وقت نہیں ہوئی تھی, ابھی پرسوں اس کی سادگی کے ساتھ رخصتی ہے. آپ تمام حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں, اور ساری بچیوں کے لیے کہ سب کو اللہ پاک سکون اور راحت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا رحمان یا رحیم یا کریم, اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری نظروں کو, ہمارے کانوں کو, ہماری زبانوں کو, ہمارے دلوں کو, دماغوں کو, ہمارے ہاتھ پیروں کو, سارے اعضاء کو, ہمارے خون کو اللہ گناہوں کی نجاست اور گندگی سے پاک فرما دے. اللہ ہمیں پاک فرما دے. اللہ سر سے پیر تک ہم کو پاک فرما دے. ظاہر سے باطن تک ہمیں پاک فرما دے. اے اللہ ہمارا تزکیہ فرما دے. اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو بننا پسند فرماتا ہے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ اپنے غضب سے بچا لینا. اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لینا. اللہ تو راضی ہو جا. تیری رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تیری ناراضگی والے سارے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. سچ بولنے والی زبان عطا فرما. یا اللہ تیرے خوف سے ڈرنے والا دل عطا فرما. اللہ تیرے سامنے جھکنے والا سر عطا فرما. اللہ برکت والی روزی عطا فرما. نیک اولاد عطا فرما. عزت, راحت, عافیت, عبادت, اطاعت والی زندگی عطا فرما. اللہ جسمانی, روحانی ساری بیماریوں سے ہمیں, ہمارے اہل و عیال کو, متعلقین کو شفا عطا فرما. اللہ جن جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا, یا اللہ سب کی نیک تمناؤں اور جائز ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اس درس میں تشریف لانے والے تمام مردوں, تمام خواتین کی جائے ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما, اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہ ہم سب غریب ہیں, فقیر ہیں. اللہ پریشان حال ہیں, تو غنی ہے. اللہ تو ہم فقیروں کو نواز دے. اللہ کرم فرما دے. اللہ رحم فرما دے. اللہ معاف فرما دے. اللہ ان ہاتھوں کو صرف تیرے سامنے اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے علاوہ دوسروں کے سامنے اٹھانے سے, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے رکھنا. اللہ مرتے دم تک بچائے رکھنا، اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ تو صرف اپنا محتاج کر لے، اللہ اپنے دروازے کا فقیر بنا لے، اللہ تو اپنی ذات و صفات کا یقین عطا فرما دے، اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں اور اداؤں کی نقل اتارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام والا ایمان اور یقین عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما، اللہ کرم فرما۔
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہم دونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔
www.darsquran.com